تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر
6380813. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، وہی میرا موضوع چل رہا ہے. آج کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا کیونکہ طبیعت زیادہ ایسی ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ آپ حضرات کو سب کو معلوم ہے اور یاد ہے. اب یہ 2-3 مرحلے اس عمر میں، جس عمر میں کلام کر رہا ہوں، بچوں کی اس عمر میں 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں، ان کو بھی مختصراً عرض کر کے ختم کروں گا انشاءاللہ. اسی بچپن کے زمانے میں تعلیم بھی شروع کرائی جاتی ہے بچوں کو، اسی بچپن کے زمانے میں جو عموماً 5 سال سے لے کر 10 سال تک کا ہوتا ہے، ان کی کچھ ذہنی اور عقلی تربیت بھی کی جاتی ہے. اور اسی عمر کے اندر ان بچوں کو، اپنے بچوں کو دنیا کے ماحول سے اور دنیا کے اثرات سے بھی واقف کرایا جاتا ہے. یہ 2-3 باتیں لازم ہوتی ہیں جو ہم سب کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے اس کی طرف. اسلام نے اس سلسلے میں بھی بڑی ہدایات دی، اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اسلام کتنا جامع مذہب ہے. دنیا میں کوئی ایسا مذہب کہ جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن ہے بنیاد، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائے اور رہنمائی کرے. سب سے پہلے تعلیم کا مرحلہ آتا ہے. ہمارے یہاں رواج ہے، رسم ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن اور 4 گھنٹے ہو جائے تو تعلیم شروع کراؤ، بسم اللہ کرا. بہت سے گھرانوں میں یہ رواج ہے. شرعی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں، نہ 4 سال کی کوئی اصل ہے، نہ 4 مہینے کی ہے، نہ 4 گھنٹے کی ہے، کوئی اصل نہیں. بلکہ شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ جب بچے میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور یہ اسی وقت سے ہوتی ہے جب سے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، یہ سکھاؤ، یہ بھی تو تعلیم ہے، یہ کرو اور یہ کرو. تو جب اس میں کتاب پڑھنے کی، قرآن کریم اور قاعدہ پڑھنے کی تعلیم کی صلاحیت پیدا ہو جائے، بس شروع کرا دو اللہ کے نام، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ابتدا اور تعلیم کی ابتدا یعنی تعلیم کا افتتاح کسی اللہ کے نیک بندے سے کرایا جائے تو وہ دعا بھی دے گا، وہ دعا بھی کرے گا، اور بعید نہیں کہ بچے کا مستقبل بن جائے اس کی دعا سے، بعید نہیں. اللہ والوں کی دعا ایسی ہی ہوتی ہے. اگر کسی کے لیے نکلی اور لگ گئی، بس سمجھ لیجئے اس کا بیڑا پار. اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ملتے ہیں. ہم نے نیکی کا اور اللہ کے ولی ہونے کا معیار، یہ ایک نئی بات سامنے آئے گی، وہ میں اسے تھوڑا سا عرض کر دوں. ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ یہ اللہ کا ولی وہ ہوگا اور نیک بندہ وہ ہوگا کہ جس سے دنیا سے کوئی غرض نہ ہو، خانقاہ میں بیٹھا ہو، گوشے میں بیٹھا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہو، نہ دنیا کا کوئی کام کرے، نہ گھر والوں کا کوئی کام کرے، وہ اللہ کا ولی ہے. ہم نے یہ معیار بنا رکھا ہے. اور ذرا نیچے آئے تو معیار یہ بنایا جو اول فول بکے، گالیاں دے، مارے پیٹے، دیوانگی ظاہر کرے، وہ اللہ کا نیک پہنچا ہوا بندہ ہے. اور ذرا نیچے آئے تو ہم نے یہ معیار بنایا کہ فٹ پاتھ پر جن کی رال بہ رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، نہ انہیں ہوش ہے اپنے پیشاب پاخانے کا، نہ انہیں ہوش ہے اپنے لیٹنے کا، وہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا حضرت؟ ہے ہمارے بھائیوں کے یہی معیار ہیں یا نہیں؟ آپ کا نہ ہو میرا نہ ہو، لیکن یہ معیار ہمارے بھائیوں کے. چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے پاس ایک جھمگٹ رہتا ہے اپنی قسمت بدلوانے کے لیے. قسمت کوئی بدل سکتا ہے؟ ذرا آپ مجھے بتا دیجیے، ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت جو انسان کی قسمت کو بدل دے؟ صرف اللہ. پتہ نہیں کس شیطانی مخمصے میں اور پھندے میں مبتلا ہو گئے. عقل مند ہیں، اللہ نے ہوش دیا ہے، اچھے برے کی پہچان اللہ نے دیے ہمارے ان بھائیوں کو، لیکن اس معاملے میں ایسے ہو گئے کہ ایسے لوگوں کے پاس جو گندے غلیظ، جس کی صورت میں نے ابھی آپ کو بتائی، پڑے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اور اللہ محفوظ رکھے نمبر لیتے ہیں. چلے جائیے آپ بازاروں میں، نکل مل جائیں گے آپ کو. ایسوں کو ہم نے اللہ کا ولی اور نیک بندہ بنا رکھا ہے. ورنہ عام طور پر جو پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ لوگ ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے کیسے ہو سکتے ہیں، ان میں تو یہ اوصاف ہوں، یہ اوصاف ہوں، یہ اوصاف. یہ بھی دراصل شیطان کی ایک تدبیر ہے، ایک سازش ہے، جس کے ذریعے وہ نیکی سے روکتا ہے ایمان والوں، نیکی نہیں کرنے دیتا. یا اور آگے چلے تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی دین پہ عمل کرنا تو ملاؤں کا کام ہے، ہمارا تو نہیں، ہم تو دنیا کے کتے ہیں. حضرت یہ باتیں میرے کانوں نے سنی ہیں جو میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہم تو دنیا کے کتے ہیں، ہم کہاں بچ سکتے ہیں گناہوں سے؟ یہ تو ملاؤں کا کام ہے، ان کو ہم نے تیار کر دیا ہے اس کام کے لیے، وہ کر کے رہے ہیں عمل دین کو. ٹھیک ہے، دنیا کے کتے ہیں تو کیا آخرت میں جانا نہیں ہے؟ کتا تو آخرت میں نہیں جائے گا، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دنیا کا کتا آخرت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ بتائیے. کتا تو نہیں جائے گا، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، مگر دنیا کا کتا جائے گا آخرت میں یا نہیں؟ یا تو کہہ دیجئے کہ نہیں جائے گا تو ایمان جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، یا پھر کہیے کہ جائے گا تو دنیا کا جو کتا بنا ہے وہ بھی جائے گا، حساب دے گا وہاں پر. وہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ جی ہم نے ملاؤں کو تیار کر دیا تھا اور اس کام کے لیے تو فلاں فلاں طبقہ تھا اور ہم نیکی کہاں کر سکتے تھے، ہم تو ایسی دلدل کے اندر زندگی گزار رہے تھے. وہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے. تو ہم نے نیکی کا جو معیار بنا رکھا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں اپنے اپنے طور پر. اور آگے بڑھیں تو ہم نے نیکی کے معیار یہ بنایا کہ جو بات زبان سے نکال دے کوئی شخص اور پوری ہو جائے، بس سمجھ لو وہ نیک ہے، پہنچا ہوا ہے ولی. کچھ دعا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو وہ نیک ہے. کوئی تعویذ وغیرہ دے دے وہ نیک ہے، دم کر دے، پھونک مار دے، جھاڑ دے، وہ نیک ہے. صاحب وہ نیک ایسا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ نیک نہیں جن سے یہ کام ہوتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نیکی انہی کے اندر منحصر نہیں، نیکی کا دروازہ بہت بڑا ہے، ہر وقت کھلا ہے، جس کا دل چاہے داخل ہو جائے اور اللہ کا ولی بن جائے جب دل چاہے. بہت بڑا دروازہ ہے نیکی کا. قرآن کریم نے تو ایک جگہ یہ فرما دیا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالی ولی ہے اور دوست ہے ایمان والوں کا. ایمان والا فرمایا ہے، یہ گندے غلیظ اور دلدل میں گھسے ہوئے یہ نہیں، ان کو نہیں فرمایا، ان کو یہ جو بیچارے معذور ہیں اپنے ذہن سے. ایمان والا فرمایا ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم نے اللہ کے ولی کی پہچان بتا دی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے عرض کیا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آگے یہ بات ذہن میں کہ دیکھو جو اللہ کے ولی ہوں گے لا خوف علیہم، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں. آخرت میں ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا اور آخرت میں انہیں غم بھی نہ ہوگا. یا موت کے وقت، وہ ایک لمبی بحث ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو آگے جس منزل پر انہیں پہنچنا ہے وہاں انہیں اس کا کوئی خوف نہ ہوگا، اور جو پیچھے چھوڑ کر اہل و عیال جا رہے ہیں ان کا غم نہیں ہوگا. یہ ایک لمبی بحث ہے جو الگ ایک موضوع ہے، اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر عرض کروں گا اسے. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر فرمایا کہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس یہ دو باتیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وکانو یتقون اور وہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، بس وہ متقیانہ زندگی گزارتے ہیں. ایمان لے آئے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب مومن ہمارے اہل و عیال میں. ایک چیز تو آ گئی، آدھے ولی تو ہو گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کافروں کے مقابلے میں ملا کے بنی. دوسری چیز باقی رہے گی جو اپنے اختیار کی ہے، جس کا دل چاہے اختیار کر لے کہ وہ متقیانہ زندگی گزارے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری نظر میں کھٹکتی ہے. تقویٰ کے معنی میں بتایا دیتا ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنا. یہ ہے کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں، نہ چلہ کشی ہے نہ اس کے اندر اور کوئی چیز ہے. کتنی سی بات ہے، کبیرہ گناہوں سے بچے آدمی. ایمان والا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچے، وہ اللہ کا ولی ہے. کوئی کرامت اس سے صادر ہو یا نہ ہو، معجزہ صادر ہو یا نہ ہو، اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کے تعویذ میں اثر ہو یا نہ ہو، وہ کسی کو کچھ کہہ دے تو ویسا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. قرآن تو یہ فرما رہا ہے، گیارہویں پارے میں یہ آیتیں دونوں موجود ہیں، آگے اور بھی انہیں کے سلسلے میں آیت ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. انہی اولیاء کے سلسلے میں، کون اولیاء؟ کہ جو ایمان والے ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں. ان کے لیے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت. چاہتے ہو دنیا کی زندگی میں خوشخبری، اس چند روزہ زندگی میں، اس پر قرآن کریم نے موقوف رکھ دیا. ایمان والا ہو کبھی گناہوں سے بچ رہا. لہم البشرا, ان کو بڑی خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں ان کو خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے حضرت, میں اس وقت کیا عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے, اللہ کی جانب سے وہ رحمتیں آتی ہیں ایسے لوگوں پر, اور پوری قوم ایسی ہو جائے تو سب پر وہ رحمتیں آتی ہیں, وہ برکتیں آتی ہیں کہ دشمن دیکھ دیکھ کر جلتا ہے اور یہ سکون میں رہتا ہے. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی انہیں خوشخبری ہوگی جب اعلان کیا جائے گا کہ آ جائیں اللہ سے ڈرنے والے ادھر, اور ادھر ہٹ جائیں اللہ سے نہ ڈرنے والے, آ جائیں گناہ کبیرہ سے بچنے والے اس صف میں, اور جو گناہ کبیرہ سے بچتے نہیں وہ ادھر چلے جائیں. یہ اعلانات جب ہوں گے اس وقت کی خوشخبری کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے, اس وقت کی خوشی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. وہاں نجات اور عدم نجات پر معاملہ ہے ہمیشہ کے لیے. اس میں اگر نام آ گیا کامیاب لوگوں میں کتنی خوشی ہوگی ہم نہیں لگا سکتے. یہاں پر ہی دیکھ لیجئے, اگر کسی جگہ کے لیے چند آدمی امیدوار ہوں اور فہرست میں نام آ جائے فلا فلا فلا, کیا حال ہوتا ہے اس شخص کا جب اس کا نام آتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. آخرت کی کامیابی میں نام آ جائے, شروع ہی میں پکار لیا جائے کہ فلاں شخص آ جائے گا, کتنی خوشی ہوگی. وفی الآخرہ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا فیصلہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اولیاء وہ ہیں جن کو ایمان عطا فرما دیا گیا, اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے, اس کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں, نہ کوئی کافر ولی ہو سکتا ہے, نہ کوئی دیوانہ آدمی ولی ہو سکتا ہے, نہ کوئی یہ نجاستوں میں بیٹھا ہوا شخص ولی ہو سکتا ہے, ولی وہ ہو. اس میں کوئی تبدیلی نہیں, اور اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کہ ان کو دنیا میں بھی بشارتیں ملتی رہیں گی آخرت میں بھی ملیں گی. کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. بات کہاں کی کہاں چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک آدمی سے, اور نیک میں نے بتا دیا آپ کو, اب بتائیے ایسے لوگ ملیں گے ہر جگہ یا نہیں ملیں گے, کہ نیک وہ جو ایمان والا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور فکر کرتا. اگر کبھی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا توبہ کر لیتا, وہ ہے اللہ کا بندہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے بسم اللہ کرا لیجیے, لیکن بسم اللہ کس چیز پر کرائیں گے وہ آپ سب جانتے ہیں, ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں. وہ بسم اللہ جو ہوگی قرآن کریم پر یا قاعدے پر ہوگی, کسی اور علم کی کتاب پر بسم اللہ کرا تو سکتے ہیں, لیکن برکت اس میں. بسم اللہ کرا لیجئے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کو اس طرف لے آئیے, ایک دم نہ آئے گا نہیں ایک دم. لیجئے یہ ابتدا ہو گئی تعلیم. اب یہ کہ یہ تعلیم کس انداز کی ہو, کس چیز کی ہو, اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے. اس وقت تو میں صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اسلام نے علم کا دروازہ بند نہیں کیا, چاہے وہ دینی علوم ہو یا وہ مادی اور عصری علوم, دروازہ بند نہیں کیا. البتہ ایک شرط لگائی, کہ اگر تم یہ علوم حاصل کرنا چاہتے ہو, عصری علوم جس سے قوم کی خدمت ہوتی ہے, ضرور حاصل کرو, مگر اسلام کا تابع بنا کر حاصل کرو. یہ سب ان علوم کو جو غیروں کے سمجھے جاتے ہیں حقیقتاً تھے وہ ہمارے, ان علوم کو مسلمان بنا لو, ہو بات بن جاؤ ماہر لیکن مسلمان بنا لو. اس لیے کہ کافرانہ سوچ اور کافرانہ انداز فکر ان علوم کے اندر مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے. بس اسی کی روک تھام ہم کرتے ہیں, باقی علوم کی روک تھام کون کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ, تاکہ ہم سب کا ذہن صاف ہو جائے کہ اسلام علوم پر کوئی پابندی نہیں لگاتا, کوئی قدغن نہیں لگاتا, وہ صرف اس کو مسلمان بنانا چاہتا ہے. اور یہ کہ یہ علوم جو آج عصری علوم کہلاتے ہیں اور دنیا کی ترقی کو اس پر موقوف سمجھا گیا ہے, یہ علوم دراصل مسلمانوں کے ہیں, انہوں ہی نے ایجاد کی, انہوں ہی نے یہ علوم نکالے ہیں. مغرب والے چور ہیں, صاف عرض کر رہا ہوں, تاریخ کا مطالعہ کرو, اسی نتیجے پر پہنچو گے. چور ہیں, چور, اور ایسے چور ہیں کہ اصل کا نام مٹا دیتے ہیں. ایک مثال اس وقت ذہن میں آ گئی, ہمارے یہاں اطباء میں اور ڈاکٹروں میں سب سے مشہور طبیب ہے شیخ بو علی سینا, سب سے مشہور طبیب. یہ ایسا طبیب ہے کہ آواز سن کر پتہ چلا لیتا تھا کہ یہ کس بیماری میں مبتلا ہے. کوئی ایسا آج؟ آواز سن کر, مریض کی آواز سنی اور پتہ چلا لیتا. اس کا واقعہ آیا ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑا طبیب گیا ملنے کے لیے, مکان پر جا کر اس نے آواز دی شیخ بو علی سینا کو, اس نے وہیں سے کہا کہ تم فلا 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 دوا لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگے ملاقات کرنے آیا ہوں. شیخ بو علی سینا نے کہا کہ ملاقات کو تو چھوڑو, تم بیمار ہو, اس کے نزلہ بخار کچھ ہوگا, اس کے بیمار ہو, یہ دوا لو. آواز سے پتہ چلا. آج ہے کوئی حضرت ذرا بتائیے, یہ اتنا بڑا طبیب تھا, اس نے طب اور ڈاکٹری کے اندر ایک بنیادی کتاب لکھی, اس کا نام ہے قانون چاہ, ملتی ہے. پہلے یہ فارسی میں تھے, پھر عربی میں آئی. اس قانون چاہ کو انہوں نے اپنے یہاں رکھا ہے, لیکن نام بھی بدل دیا اس کا, کچھ تھوڑی سی عبارتیں بھی بدل دی, اور اس کے اندر مصنف جو ہے اس کا نام بھی تبدیل کر. ایسے چور ہیں, چوروں کی ہم وہ کر رہے ہیں تعریف. یہ انشاءاللہ موضوع میں آپ کے سامنے بہت کھول کے عرض کروں گا کہ کتنے بڑے چور اور ڈاکو ہیں, ہمارا ہی سرمایہ لیتے ہیں اور ہم ہی کو منہ دکھا آنکھیں دکھاتے ہیں. ایسے ہی یہ جس ٹیکنالوجی چل رہی ہے سب مسلمانوں کی, یہ جراحی جس کے اندر ہی آج اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں, ابو بکر راضی سے بڑھ کر کوئی جراح پیدا نہیں تھا آج تک, نہیں بتاؤں گا یہ قصے انشاءاللہ جو تاریخوں کے اندر ہیں. تو یہ ان علوم کو جو انہوں نے ہمارے سر کے اوپر اپنا بنا کر رکھے ہیں, ہمارے ہی علوم مسلمانوں نے ایجاد کیے, مسلمانوں نے پھیلایا. ایک مغربی مفکر جس کا نام میں بھول رہا ہوں, ایک قول مجھے جو اس نے کتاب میں لکھا ہے یاد آ گیا کہ اندلس میں ہر شخص وہاں کا پڑھا لکھا تھا پورا, جبکہ مغرب کے اندر لوگ جہالت میں اس کی طرف دیکھا کرتے تھے تعجب سے. یہ بڑا لمبا قصہ ہے. بہرحال تو اسلام ان علوم کا دشمن نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, مگر شرط ہوئی کہ مسلمان بنا کر اسلام کے تابع لا کر. اللہ کی توحید کے عقیدے میں کوئی فرق پیدا نہ ہو,
بلکہ عقیدہ اور زیادہ ہو جائے. رسول کی رسالت پر ایمان میں کوئی کمزوری نہ آئے بلکہ اور زیادہ ہو جائے. قرآن کریم کے اوپر اور پختہ ایمان ہو جائے. آخرت کے اوپر, یوم حساب کے اوپر اور پختگی آ جائے. اس طرح اس کے تابع بنا دو, پڑھو جو پڑھنا چاہتے ہو, خوب محنت کرو, ماہر بن جا. اور یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں کہ مسلمان اگر کسی طرف بڑھتا ہے اس سے زیادہ اونچا ماہر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوتا, اس سے بڑا ماہر پیدا نہیں ہوتا. اس کے پاس نور ایمان ہے, نور ایمان ہے, ایمان کی روشنی ہے, اس کے ساتھ وہ بڑھتا ہے. وہ اندھیرے میں بڑھتے ہیں, یہ روشنی میں بڑھتا ہے. اس لیے بہت جلدی سب سے اونچے معیار پر پہنچ جاتا ہے. کسی صاحب نے مجھے بتایا, یہ ہمارے پڑوس میں جو ہندو رہتے ہیں یہ اس وقت جو ترقی کر رہے ہیں میزائل وغیرہ کی, وہ ایک مسلمان نے بنائی, ان میں یہ کوئی نہیں تھا. ابو الکلام والے نے اس کا نام بھی بتایا مجھے کہ ابو الکلام نے بنایا, مدراس کا رہنے والا ہے, فلاں جگہ ہے اس وقت, اور یہ کام کر رہا ہے. جہاں اللہ نے ایک بھیج دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور اس کی خدمات سے قوم کو اور ملک کو فائدہ پہنچائے, پکا مسلمان ہے. آپ جانتے ہیں, تب دیکھ لیجیے آپ. اس لیے یہ ان علوم کو ہماری طرف لاتے نہیں, ان کو اندازہ. تو اسلام ان علوم کا مخالف نہیں, مگر شرط وہی ہے جو میں نے عرض کی. تو شرط کے ساتھ پڑھو, پڑھو علوم, پڑھو, خوب محنت کرو ان علوم میں, لیکن نماز نہ چھوڑو, جماعت کی پابندی کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, لوگوں کے حقوق ادا کرو. اللہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ایک مومن پر, ان کو پورے طریقے سے ادا کرتے رہو, خوب پڑھو. اس ایک تو یہ ذہن مجھے صاف کرنا تھا, یہ اور انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. دوسرے یہ کہ اسلام میں تعلیم جبری ہے اور مفت ہے, یہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہم کدھر چلے جا رہے ہیں حضرت؟ اور قرآن و حدیث سے عرض کروں گا, اپنی طرف سے نہیں. اسلام میں ہر مومن پر تعلیم کو جبری کیا اور مفت کیا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ دو موضوع ہیں اور بھی اس کے علاوہ تعلیم سے متعلق, لیکن یہ دو باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو چکا ہے اور اب اذان ہونے والی ہے. یہ دو تین ہی درخواستیں ہیں ہمارے پاس. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری اہلیہ بہت سخت بیمار ہیں, درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. یہ ایک صاحب جو عبد المجید صاحب ہیں, جنہوں نے لکھا ہے کہ آپ دعا کرا دیں کہ زیب النساء اور بھائی عبد المجید کو کوئی روزگار مل جائے, وہ اور ہمیشہ وہ تندرست اور خوش و خرم رہیں. ہم یتیم ہیں اور بے سہارا ہیں, اس لیے آپ تمام حضرات ان کے لیے ضرور دعا کریں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ اور پرچے آ گئے ہیں حضرت دعاؤں کے لیے, لیکن ان میں بھی وہی ہے کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ملازمت کے لیے درخواست دی ہے, دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حلال ملازمت آسانی کے ساتھ ان کو عطا فرمائیں.